আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے فکر. آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے. کسی کو کاروبار کی فکر ہے, کسی کو نوکری کی فکر ہے, کسی کو اولاد کی فکر ہے, کسی کو مال و دولت جمع کرنے کی فکر ہے, کسی کو عہدہ و منصب پر پہنچ جانے کی فکر ہے. غرض یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں جو کہے کہ میں بالکل بے فکر ہوں, مجھے کسی چیز کا کوئی فکر نہیں. اور اس زمانے میں تو ویسے بھی ناممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے. لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ یہ فکر ہے کیوں, اور اس فکر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا. فکر کرنے کا قرآن نے حکم دیا, فکر کرنے کا مشائخ طریقت نے حکم دیا, لیکن وہ قرآنی فکر اور ان مشائخ طریقت نے جس فکر کا حکم دیا وہ فکر کیا ہے؟ کیا ہم آپس میں جو فکر کرتے ہیں, کسی کو بیوی کا فکر ہے, کسی کو بچوں کا فکر ہے, کسی کو نوکری کا, کاروبار کا, عہدے کا, منصب کا, مال و دولت کا, یہ سارے افکار ہیں, کیا اسی کا حکم دیا قرآن نے؟ قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی, وہ بھی ایک فکر ہے. لیکن اس دنیا میں جو ہم سب جس فکر میں مبتلا ہیں, ان تمام افکار کا تعلق صرف دنیا سے ہے. جو دنیا میں چیزیں ہیں ہر شخص اسی فکر میں مبتلا ہے, اور مبتلا ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو بیوی کا تو فکر ہے, بچوں کا تو فکر ہے, مال و دولت جمع کرنے کا تو فکر ہے, عہدہ و منصب پر پہنچ جانے کا تو فکر ہے, دنیا کا ہر فکر ہے, لیکن اس کا فکر نہیں جس نے اسے پیدا کیا. کبھی اس کا بھی فکر کیا کہ اس نے جو مجھے پیدا کیا اور میرے اوپر جو قوانین شریعت لاگو کیے, کیا میں نے کبھی اس کا بھی فکر کیا کہ میرے اوپر کیا قوانین شریعت اس نے لاگو کیے ہیں, میں ان کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا. دنیاوی فکر میں ہم سب لگے ہوئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی فکر کی وجہ سے, مخلوق کے فکر کی وجہ سے, خالق کے فکر کی طرف سے غافل ہو گئے. اب کوئی فکر نہیں. حالانکہ فکر مثبت بھی ہوتی ہے, منفی بھی ہوتی. ایک آدمی ہے, غلط کام کرنے کا سوچ رہا ہے, یہ بھی ایک فکر ہے. ایک آدمی ہے, نماز پڑھنے جانے کا سوچ رہا ہے, یہ بھی ایک فکر ہے. اور فکر ایسی چیز ہے جو ہر کام کرا دیتی. مثلا آپ نے یہاں آنے کا ارادہ کیا, آپ کو فکر ہے نا مجھے جانا ہے, آپ پہنچ جائیں گے. ایک فکر ہے صبح سے مجھے آج نشست میں جانا, پہنچ گئے. فکر ہے کہ مجھے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے, اٹھ جائیں گے. اور یہ فکر ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نیند غائب ہو جاتی. آدمی کہتا ہے کہ میں اس پریشانی میں تھا, اس فکر میں تھا, مجھے نیند ہی نہیں آئی. اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں آج بڑی بے فکری کی نیند سویا, مجھے کوئی فکر نہیں. پتہ چلا کہ فکر جو ہے یہی انسان سے سب کچھ کرا لیتی. اب پھر فکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے فکر دنیا اور ایک ہے فکر آخرت. یہ دو فکر ہیں، فکر کی دو قسمیں ہیں، فکر دنیا اور فکر آخرت. اب ہم اس دنیا میں جتنی بھی فکر کر رہے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر اگر آخرت کی فکر کریں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اگر دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی فکر ہو، آخرت کی فکر نہیں، تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھر. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، ان کو آخرت کی فکر ہے؟ نہیں. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو اس دنیا میں ایسا کام نہیں کرتے. مجھے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور اگر ذہن میں یہ نہ ہو کہ کسی کے سامنے جواب دینا ہے تو آدمی جو چاہے کرتا پھر. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک مالک کے دو غلام ہیں، اس نے ایک کو 100 روپے دیے، کہا جاؤ اس کی چیزیں خرید کے لے آؤ، اور اس کو کھلی چھٹی دے دی، جب تک بھی آؤ تمہارے پر کوئی پابندی نہیں. وہ چلا گیا، وہ جائے گا آرام سے گھومے گا پھرے گا، کچھ اس میں سے کھائے گا پیے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، میں جب چاہوں چلے جاؤں گا. لیکن ایک کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو یہ 100 روپے میں نے تمہیں دیے ہیں، تمہیں 2 گھنٹے میں واپس آنا ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، اور جب تم واپس آؤ گے میں ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا کہ یہ 100 روپے تم نے کیسے خرچ کیے. پابندی لگا دی نا. اب کیا ہوا، دونوں میں فرق ہو گیا. پہلے والے کو چھٹی دے دی، جو چاہے کرے، آرام سے گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو جواب دینا نہیں ہے. لیکن دوسرے کو ٹائم کی قید لگا دی، حساب کی قید لگا دی، ایک ایک پیسے کا حساب لوں. اب کیا ہے کہ وہ بازار میں گیا، وہاں سے اس نے چیزیں خریدی، لیکن گھڑی دیکھ رہا ہے 2 گھنٹے سے پہلے مجھے جانا ہے. سیٹھ نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے میں واپس آ جانا ورنہ باز پرس ہوگی، مجھ سے سوال ہوگا. 2 گھنٹے سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کر لے گا، ذہن میں خیال ہے نا کہ پوچھا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ 2 گھنٹے سے پہلے کام مکمل کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب بھی لے گا. اگر ایک پین بھی خریدا ہے تو اس کی بھی رسید بنائے گا، مجھے سیٹھ کو دینا ہے. ایک جوتی خریدی ہے تو اس کی بھی رسید بنائے گا، مجھے حساب دینا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں، سمجھ گئے آپ بات؟ یہ فرق ہے ان دونوں میں. بلا تشبیہ و تمثیل، کافروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی، جو چاہو کرو، ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں. کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کسی کو جواب دینا ہے. لیکن مسلمان کو بھیجا تو پابندی لگا دی، 5 وقت میری بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، سود نہیں کھانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، حرام کی طرف نہیں دیکھنا ہے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. سارے پابندی لگا دی نا، اور یہ بھی بتا دیا ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے محشر میں، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اب کیا ہوا، اب مومن مسلمان اس دنیا میں آ گیا لیکن ڈر رہا، ہر چیز دیکھ کر استعمال کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس چیز میں کوئی ایسا عمل میرا ہو جائے کہ قیامت میں خالق کائنات کو جواب دو، ایسا تو نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دے. ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا، تو یہ کیا ہے، یہ ہے فکر آخرت. فکر آخرت، مسلمان کو فکر آخرت ہے کہ قیامت کے دن مجھے جواب دینا. اور اگر حقیقت میں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو اس دنیا میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کریں. اگر امانت میں خیانت ہے تو فوراً خیال آئے کہ مجھے جواب دینا ہے. اگر کسی کے مال کو قصدن آپ کھا رہے ہیں تو پھر خیال آئے گا مجھے جواب دینا ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے فوراً خیال آئے گا مجھے جواب دینا ہے. فکر آخرت یہ ہے کہ جو دنیا کو بھی درست کر دے گی اور آخرت کو بھی درست کر دے گی. اور اگر فکر ہی نہ ہو تو پھر انسان جو چاہے کرتا پھر، پھر وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال قصدن ظلمن غصب کرتا ہے، بیواؤں یتیموں کا مال کھاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، پھر اسے کوئی فکر نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں جہاں اور فکریں ہمارے ذہن میں ہیں وہاں ہم فکر آخرت بھی اپنے ذہن میں رکھیں، کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دہ ہونا. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بالکل سنور جائے گی, اور وہ اس طرح سنورے گی کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے اس دنیا میں, جب آپ کوئی کام کریں گے فوراً خیال آئے گا مجھے اس کا جواب دہ ہونا, تو فوراً اس کام کو درست کر لیں کہ یہ کام میرا شریعت کے مطابق ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو. کہیں اس کا جواب قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں نہ دے پاؤں کہ جب اس چیز کا سوال ہو جائے تو میں قیامت میں اس کا کیا جواب دوں گا. اگر یہ چیز, یہ فکر انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ فکر آخرت اس دنیا کو سنوار دے گی, اور آخرت تو خود بخود درست ہو جائے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے, ہم سوچتے ہیں آخرت تو جب مریں گے دیکھا جائے گا, ابھی تو کھا لو, معافی مانگ لیں گے, کسی کا حق کھایا ہے تو وہ بخشوا لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ابھی کر لو پھر معافی مانگ لیں گے, پھر اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس زندگی میں توبہ کا موقع ملے گا؟ کوئی جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے کہ اس کو اتنا وقت ملے گا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کر سکے؟ نہیں. انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال ہے کہ جیسے پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے ایسے انسان کی زندگی. سمندر میں ایک بلبلہ اٹھتا ہے نا, اٹھا ختم ہو گیا, پھر اٹھا پھر ختم ہو گیا, جس کو آپ جھاگ کہیں یا بلبلہ کہیں پانی سے اٹھتا ہے اور اسی طرح ختم ہو جاتا. کہا یہی انسان کی زندگی کا حال, یہی انسان کی زندگی کی کیفیت. وہ نہیں جانتا کہ کتنے وقت کتنے سال اس کو اس دنیا میں رہنا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا سب سے بڑی نادانی ہے. توبہ کی امید پر گناہ کرنا سب سے بڑی نادانی ہے کہ ابھی کر لو پھر ہم توبہ کر لیں. اگر گناہ کرتے ہی موت آ گئی تب کیا کرو گے؟ اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہو, ہر وقت مواخذے کے لیے تیار رہو, اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیار رہو, اور اپنے عمل کو, اپنے قول کو, اپنے فعل کو, اپنے کردار کو, اپنی گفتار کو اس طرح رکھو کہ جب بھی بلاوا آ جائے, جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ سرخرو ہو کر پہنچو. ہم میں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین میں یہی فرق ہے, ہمیں فکر دنیا ہے, انہیں فکر آخرت. ہم صرف دنیاوی فکر میں ہیں, یہ کام ہو جائے, فلاں کی ترقی ہو جائے, فلاں کی نوکری ہو جائے, فلاں دکان میں کامیابی ہو جائے, کاروبار میں کامیابی ہو جائے. غرض یہ کہ جتنی بھی فکریں ہیں آپ غور کر لیں, سب کا تعلق دنیا سے, کوئی ایک فکر نہیں جس کا تعلق آخرت سے ہو. کاروبار کا تعلق آخرت سے ہے, نوکری کا تعلق آخرت سے ہے, جتنی فکریں ہیں سب کا تعلق دنیا سے ہے. لیکن ایک بات ہے, ان چیزوں کا تعلق بھی آخرت سے ہے. اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو آپ نے کہہ دیا نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں تعلق آخرت سے. وہ کس طرح؟ دیکھیے, آپ کاروبار کر رہے ہیں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں کہ مجھے قیامت میں جواب دینا ہے, تو اس کا تعلق بھی آخرت سے ہے. رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے کہ بندہ جب صبح نکلے یہ سوچ کر نکلے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کا حکم دیا ہے, میں حلال ہی کماؤں گا, حرام کی طرف نہیں جاؤں. کیا کتنے ہی لاکھوں کا نقصان ہو جائے, لاکھوں روپے ضائع ہو جائے, لیکن میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا, حلال کی طرف. تو ہر ہر قدم پر اسے نیکی مل رہی, اس کا نکلنا بھی عبادت ہو گیا, اس کا وہ کاروبار کرنا بھی عبادت ہو گیا, پوری زندگی عبادت ہو گئی. اگر وہ نوکری کر رہا ہے, کسی کا ملازم ہے, اور یہ سوچ کر کر رہا ہے کہ مالک کو تو نہیں پتا لیکن یہ چیز میرے علم میں ہے, یہ اتنا مال میرے پاس ہے, میں اس کو دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ رکھوں, اس لیے کہ مالک اس کا اصل وہی ہے, میں نہیں ہوں, میں تو اس کا غلام ہوں, نوکر ہوں, میں اس کو صحیح طور پر رکھوں, اس کی حفاظت کروں, اس میں کوئی خیانت نہ کروں. اگر یہ کام وہ کر رہا ہے تو اس کا تعلق بھی آخرت سے کرے گا, دنیا میں صلہ ملے گا آخرت میں. اکثر ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں, یعنی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سے واقعات ہمارے پیش نظر ہوئے. ایسے بہت سے مواقع انسان کو ملتے ہیں کہ وہ کہیں کام کر رہا ہے, بہت سے پیسے اس کو مل گئے, مالک کو نہیں پتا, پیسہ مالک کا ہی ہے, کوئی چیز اس نے زیادہ داموں میں بیچ دی. اب شیطان اس کے ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے, دیکھو سیٹھ کو تو پتا نہیں ہے, تم اپنی جیب میں رکھ لو. اس کو بتایا کہ اتنے کا بیچا, جو زیادہ بیچا وہ پیسے اپنی جیب میں. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. بظاہر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ ہماری جیب میں آ رہا, لیکن یاد رکھیے وہ حرام کا پیسہ, ایک پیسہ بھی آپ کی جیب میں آئے گا اپنے ساتھ بیماری لے کر آئے گا, پریشانی لے کر آئے گا, مصیبت لے کر آئے گا, اور ایسی بیماری ہوگی کہ سب کا سب نکل جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, کہیں تشریف لے گئے, ایک گاہک آ گیا, تھان میں خرابی تھی, کوئی نقص تھا, کمی تھی, جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بیچ دیا, واپس تشریف لائے, کہا حضور میں نے یہ بیچ دیا, اتنے کا بیچا. فرمایا اچھا جس کو بیچا تھا اس کو نقص بتا دیا تھا, اس کو بتا دیا تھا اس میں یہ خرابی ہے؟ کہا نہیں, یہ تو میں نے نہیں بتایا. فرمایا یہ کیوں کیا؟ مال میں جو خرابی تھی اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس مال میں یہ خرابی ہے, تو نے بغیر بتائے زیادہ پیسوں کا بیچ دیا, اب کیا کریں؟ اس کو تلاش کیا تو وہ تو ملا نہیں, وہ تو کہیں سے آیا مال خرید کر چلا گیا دوسرے شہر. آپ کا تقوی پرہیزگاری دیکھیے, اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں, قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوا تو میں کیا جواب دوں گا, 70 تھانوں کی قیمت خیرات کر دی, 70 تھانوں کی قیمت خیرات کر دی, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک تھان جو بیچ دیا وہ بغیر بتائے بیچا, اس میں خرابی تھی, اس میں نقص تھا, جس نے لیا ہے وہ وہاں جا کر دیکھے گا تو کیا کہے, اور قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں. یہ ہے فکر آخرت. اگر یہ فکر آخرت ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے, اس کے قلب اور ذہن میں راسخ ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی کامیاب. تو یہ فکر ایسی چیز ہے, یہ فکر ہی انسان سے سب کچھ کراتی, اسی فکر میں انسان صبح سے شام تک چاروں طرف دوڑ رہا ہے, روزی کے لیے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ فکر کیا ہے؟ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا, اس کو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے نا, 2 روٹی کافی ہے, بیوی بچوں کے لیے دوڑنا فکر ہے ایک. اور یہی فکر اگر مثبت ہو جائے, آخرت کی فکر ہو جائے, تو اس دنیا میں اس کا سارا عمل, اس کا کردار, اس کی گفتار, یہ سب کے سب درست ہو جائے, اور جب دنیا درست ہو گئی آخرت خود بخود درست ہو. اسی لیے قرآن نے ہمیں ایک دعا سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنا. پہلے دنیا کا ذکر کیا, پھر آخرت کا ذکر کیا. مولا دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرما. کیا مطلب؟ جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی. آپ کہیں گے دنیا اچھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن بنگلے میں رہتا ہو اس کی دنیا اچھی, جب بہت بڑے محل میں رہتا ہو تو اس کی دنیا اچھی, پھر غریب کی دنیا تو اچھی ہوئی نہیں, وہ تو بےچارا جھوپڑی میں رہتا. دنیا اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جس کے اعمال اچھے ہیں اس کی آخرت اچھی. سرکار نے فرمایا دنیا مزرعت الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو کچھ تم بو گے وہ آخرت میں پالو. زمین میں جو کچھ بویا جاتا ہے, جس کا بیج ڈالا جاتا ہے, وہی فصل نکلتی. جس پھل کا بیج یا گٹھلی دباؤ گے وہی نکلے. کبھی ایسا ہوا کہ آم کی گٹھلی دبائی اور امرود نکل آیا؟ ایسا ہوا؟ جس کی گٹھلی وہی پھل, جس کا بیج ویسی فصل. فرمایا دنیا مزرعت الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جیسا بیج تم ڈالو گے وہاں وہی بالو گے آخرت میں. اگر عمل نیک ہیں تو جزا ہے, اور بد ہیں تو سزا. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو اس دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لو, اس دنیا میں فکر آخرت اپنے ذہن کے اندر راسخ کر لو, اور ہر عمل میں یہ سوچو کہ مجھے قیامت کے دن جواب دے ہونا. اگر میں نے اس کا مال لیا ہے, اس کی امانت لی ہے, تو اس کو بالکل صحیح سلامت اس کے حقدار تک پہنچانی. اگر میں نے کسی کا مال قرض کے طور پر لیا ہے, جتنے دن کے لیے لیا ہے مجھے اتنے دن میں پہنچانا, ایک ایک عمل کا حساب. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں خشیت الہی اور فکر آخرت ان کے قلب اور ذہن میں راسخ ہو چکی تھی, راسخ ہو چکی تھی. ایک نوجوان سفر کرتا ہوا ایک علاقے میں چلا گیا, جب وہ وہاں پہنچا تھکا ہوا تھا, اس نے اپنا اونٹ ایک باغ میں کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا. اونٹ کی رسی کھل گئی, ظاہر جانور ہے, اس کو گھاس نظر آئی, درخت نظر آئے, سر سبز پودے نظر آئے, اس نے منہ مارنا شروع کر دیا, ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا, اس درخت کو کھایا وہ پتے کھائے, گھاس کے باغ کو خراب کر دیا. باغ کا جو مالی تھا اور مالک بھی تھا, بوڑھا انسان تھا, اس نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا کہ یہ کون آدمی ہے, نوجوان یہ سو رہا ہے اور اس نے چھوڑ دیا, یہ آرام سے اس نے میرا سارا باغ خراب کر دیا. وہ غصے میں آیا اور اس نے اونٹ کو مارنا شروع کیا, تو اس کی آنکھ کھل گئی, یہ جو سو رہا تھا اس نے دیکھا, اس نے اٹھ کے پوچھا کیوں مار رہا ہے, آپس میں تلخ کلامی ہوئی, اس نے ایک لکڑی اس کے سر پہ ماری یا پتھر مارا, وہ بوڑھا آدمی تھا مر گیا. ایک موت اچانک ہو گئی, موت واقع ہو گئی, لگ گیا سر پہ کسی صحیح جگہ, مر گیا. ادھر وہ مرا, ادھر اس کے دو نوجوان بیٹے آ گئے, اچھا تو نے ہمارے باپ کو مارا ہے, ہم تجھے ماریں گے, وہ اس کو مارنے کے لیے تیار. ادھر سے لوگ آ گئے, ہنگامہ ہو گیا, سب نے کہا اس کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کر دو, پیش کر دیا. زمانہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور آپ جانتے ہیں فاروق اعظم کی شخصیت, عدل اور انصاف, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, فاروق اعظم کی ہیبت اور جلال, جس طرح مدینے میں رہنے والا شخص ان کے رعب سے کانپتا تھا, اسی طرح فلسطین میں رہنے والا بھی ان کے رعب سے کانپتا. یہ شان تھے فاروق اعظم. پیش کر دیا قاضی کی عدالت میں, کیا ہوا, اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے, لہذا قتل کے بدلے قتل, فیصلہ تو یہی ہونا تھا, یا پھر جو مقتول ہے اس کے ورثہ دیت دے دیں, اس سے دیت لے لیں جس نے قتل کیا, یا معاف کر دیں, اگر معاف کر دیں تو بھی معاف ہو جاتا ہے. قاضی کہے چلو بھائی اس نے معاف کر دیا, یا وہ کہے کہ نہیں اس کی دیت دو, اتنے پیسے مجھے چاہیے, اتنے پیسے دو گے تب ہم معاف کریں گے, خون معاف کر دیں گے, پھر بھی معاف ہو جاتا. لڑکوں نے کہا نہیں ہم اس سے بدلہ لیں گے, قاضی نے کہا کیا بدلہ ہے, کہا قتل کا بدلہ قتل. اس نے بتایا کہ بھائی مجھ سے کوئی قصدن نہیں ہوا, اس نے میرے اونٹ کو مارنا شروع کیا, مجھے غصہ آیا, میں نے پتھر اٹھا کے مار دیا, وہ سر پہ لگ گیا, وہ بوڑھا آدمی تھا مر گیا. انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں سنتے. قاضی نے فیصلہ دے دیا ٹھیک ہے اسے قتل کر دیا جائے, فیصلہ ہو گیا. اب دیکھیے اس نوجوان کی کیفیت اور نوجوانی میں خشیت الہی جو اس کے قلب میں راسخ ہو چکی, اور فکر آخرت جو اس کے دل میں تھی. عدالت لگی ہوئی ہے, سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں, وہ نوجوان موجود ہے, اور اس بوڑھے کے دو نوجوان بیٹے بھی موجود ہیں جو مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کا بدلہ قتل چاہیے. قاضی نے فیصلہ دے دیا قتل کر دیا جائے. اس نے کہا میری ایک گزارش, کیا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا مجھے قتل ہونا, لیکن میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں. کیوں, مجھ پر قرض ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں گا, اور جس کا قرض مجھ پر ہے میں وہ پیسے دے کے قرض ادا کر کے میں کل شام تک واپس آ جاؤں, جب میں واپس آ جاؤں تو مجھے قتل کر دیجیے. انہوں نے کہا اچھا واپس آ جاؤ گے, کہہ رہے ہاں. اب مرنے کے لیے کون واپس آتا ہے, جس کو سزائے موت ہو چکی ہے وہ واپس آئے گا مرنے کے لیے؟ قاضی نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ہم اس صورت میں مانیں گے کہ اس بھرے مجمع میں کوئی ایک آدمی تمہاری ضمانت لے لے, تمہاری ضمانت لے لے کہ میں ضامن ہوں یہ کل تک واپس آ جائے گا, تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ تھا مسافر, جیسے اگر اس شہر سے کوئی دوسرے شہر میں چلا جائے اور وہاں اسے کوئی قتل ہو جائے تو کوئی جاننے والا نہیں, اپنا علاقہ ہو تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا نا, ضمانت دے دے گا. جو کچھ جانتا ہی نہیں, ان نون آدمی کی ضمانت کون دے. جب قاضی نے یہ کہا کہ اس بھرے مجمع میں, اس عدالت میں جتنے مسلمان موجود ہیں, ان میں سے اگر کوئی تمہاری ذمہ داری لے لے کہ تم کل شام تک وہ قرضہ ادا کر کے واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے, اور اگر نہیں لیتا تو ابھی قتل کر دیں گے. اس نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے پورے مجمع کو دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی جان پہچان کا نہیں تھا, یہ تو کہیں اور سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا, اتفاقاً حادثہ ہو گیا, پھنس گیا وہ. اس نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی, جب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اچانک ایک آواز بلند ہوئی, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ کل تک آ جائے گا. سب نے اس طرف دیکھا, کون ہے یہ؟ اب جو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کا, میں گواہی دیتا ہوں میں ضمانت لے رہا ہوں. ضمانت؟ ارے یہ تو معمولی بات نہیں ہے. فاروق اعظم نے کہا, کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ نہیں آیا تو تمہیں اس کی جگہ قتل ہونا پڑے گا. کہا, میں تیار ہوں. اتنی بڑی ضمانت لے لی, چھوڑ دیجئے اس کو, یہ آ جائے گا کل تک. چھوڑ دیا, چلا گیا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے. لوگوں نے سوچا کہ ارے انہوں نے تو بڑی غلطی کی, ایک آدمی جس کو جانتے نہیں, صرف اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان ہے, اتنی بڑی ضمانت لے لی. فاروق اعظم نے کہا, اگر وہ نہیں آیا تب تم نے ضمانت لی ہے, اور فیصلہ یہی ہوگا, جو ضمانت دیتا ہے وہ سزا بھگتے گا, اور سزا کیا ہے؟ قتل. مجھے منظور. صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, شام ہو گئی, عدالت لگ گئی, انتظار ہو رہا ہے, وہ نہیں آیا. ٹائم گزر رہا ہے, اس نے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم گزر رہا ہے, وقت قریب آتا جا رہا, اور وہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے مرنے کا, جنہوں نے ضمانت دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم پریشان ہے, اتنے جلیل القدر صحابی ایک نوجوان کی وجہ سے قتل ہو جائیں گے, تم نے کیوں یہ کہہ دیا؟ خاموش. اب ٹائم قریب آ رہا, جو ٹائم اس نے دیا تھا, اچانک کسی نے کہا, دیکھو دور سے گرد و غبار اڑ رہا. ان کا, اچھا ٹھہر جاؤ, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی کوئی حکم جاری نہ کریں آپ, قاضی صاحب سے کہا. دیکھا کہ وہ گرد و غبار قریب آیا, گھوڑا دوڑاتا ہوا وہی نوجوان واپس آ گیا. اس نے گھوڑا کھڑا کیا, ہانپتا کانپتا واپس آیا, آ کر سب کو سلام کیا اور کھڑا ہو گیا, اور سب سے پہلے معذرت کی کہ دیر سے آنے کی میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس سے پہلے پہنچ جاتا لیکن فاصلہ تھوڑا سا طویل ہو گیا, میں اس وجہ سے دیر سے پہنچا, تاخیر ہو گئی, اب آپ جو ہے اپنا کام کر لیجئے, میں آگے ہوں مرنے کے لیے, کل جو سزائے موت مجھے دی گئی تھی اور یہ لوگ نہیں مانے تھے, لہذا آپ کر لیں. فاروق اعظم نے پوچھا, تم نے کیا کیا؟ کہا, مجھے صرف ڈر یہ تھا کہ مجھے امانت یا جو قرض تھا, قرض مجھے چکانا تھا, وہ میں کر کے آ گیا. صرف ڈر یہ تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر لے کہ تجھ پر جو قرض تھا تو نے کیوں نہیں ادا کیا, میں نے صرف اس لیے ایک دن کی مہلت مانگی تھی. اب الحمدللہ میں وہاں پر چلا گیا, میں نے اپنا قرض اتار دیا, اس کو دے دیا جس کا قرض تھا, اور اب میں بالکل بری ذمہ ہوں, لہذا آپ اپنا حکم جاری کر دیجئے, جلاد کا حکم دیجئے, میرا سر اتار دے. اس کی جب یہ داستان سنی تو اس بوڑھے کے جو دو نوجوان لڑکے تھے وہ اس کی شکل دیکھتے رہ گئے. یہ خوبرو نوجوان جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے, خشیت الہی اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا ہے کہ مرنے کے لیے پھر واپس آ گیا, اور وہ قرض اتار کر پھر واپس آ گیا. انہوں نے کہا, ہم نے ایسا نوجوان نہیں دیکھا, ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا, اس کو چھوڑ دیجئے. عدالت میں مرحبا مرحبا کی صدائے بلند ہوئی, اس کو معاف کر دیا گیا. لیکن فاروق اعظم نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم اس کو جانتے تھے؟ کہا نہیں. اتنی بڑی ضمانت کہ یہ نہیں آیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. فرض کرو اگر یہ نہیں آتا. کہا, کیوں نہیں آتا؟ جب خشیت الہی اس کے دل میں راسخ تھی, کیوں نہیں آتا؟ नहीं, तुम एक बात बताओ, तुमने जिम्मेदारी क्यों ली? अब सुनो सहाबिया रसूल का जवाब जो सुनने और याद रखने के काबिल। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिस वक्त काजी ने इससे यह कहा कि इस भरे मजमे में जितने मुसलमान मौजूद हैं इनमें से अगर कोई एक तेरी जमानत ले ले तो हम तुझे छोड़ देते हैं, इसने बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा, कोई नहीं बोला। मेरे दिल में एक दर्द उठा कि एक मुसलमान मुसलमानों में अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है, एक मुसलमान इतने मुसलमानों में अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। क्या हमारे नबी ने एक दूसरे का भाई नहीं बनाया? क्या हमारे आका ने एक दूसरे का भाई नहीं बनाया? इस्लाम ने एक मुसलमान को दूसरे का भाई बनाया है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल मुमिन अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मैंने सिर्फ ये सोचा एक मुसलमान इतने भरे मुसलमानों में अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा है, मुझसे गवारा नहीं हुआ, इसलिए बढ़कर मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली। इस वजह से मैं नहीं जानता ये कौन है, हाँ मैं इतना जानता हूं ये मुसलमान है। जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं उसी का कलमा ये भी पढ़ता है। जिस जिसका मैं गुलाम हूं उसका ये भी गुलाम है, जिसका मैं गुलाम हूं उसका ये भी गुलाम है। इस वजह से मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली और मैंने इसकी जमानत ले ली। यह है सहाबा का इशार, यह है सहाबा की कुर्बानी, यह है सहाबा की आपस में मोहब्बत। पता चला कि अगर फिक्र आखिरत होगी तो दुनिया दुरुस्त हो जाएगी। सिर्फ फिक्र की बात है, और फिक्र आखिरत नहीं तो कुछ नहीं। जब दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत भी अच्छी होगी। हमें यह चाहिए कि हम अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर और उसका खौफ ये पैदा करें, आखिरत की फिक्र पैदा करें और वहां के लिए तैयारी करें, नेक आमाल करें और ये नेक आमाल वहां भेजते रहें ताकि जब वहां जाएं तो आमालों का सरमाया हमारे पास पहले से मौजूद। इंसान को कहीं जाना हो, किसी शहर जाना हो या किसी मुल्क में बिल्कुल हिजरत करके जाना हो तो क्या करता है? सामान भेजता है ना पहले से, कुछ आज भेज दिया, कुछ कल भेज दिया, कुछ परसों भेज दिया, सामान भेज रहा है। क्यों? इसलिए कि मुझे जाना है यहां से, मुझे बिल्कुल जाना है। अगर दो दिन के लिए जाना है तो एक अटैची भेज दी या खुद साथ ले गया। एक दिन के लिए जाना है तो जो कपड़े पहनकर गया वही कपड़े पहनकर आ गया, भाई सुबह मैं जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। जितना ज्यादा रहना है उतना ज्यादा सामान भेजता है, और अगर जाकर वापिस नहीं आना है तो फिर यहां रखना क्या है? हम सबको जाना है ना, और फिर जाकर वापस आना है? कोई है ऐसा जो कहे मैं वापस आ जाऊं? कोई कहेगा अभी तो नहीं आ सकता, इसीलिए कि जितने गए कोई वापस आया नहीं आया, अगर आ जाता तो डर के भाग जाते कि ये कहां से आ गया। तो जब जाना है और जाकर वापस नहीं आना है तो फिर रखना क्या है यहां पर? फिर सब भेज दो, फिर जितने नेक अमाल ये करते रहो वहां जमा होते रहेंगे ताकि जब वहां पर गए बैंक बैलेंस नेकियों का मौजूद। गौसे आजम जिलानी ने यही किया, मुजद्दिद अल्फसानी ने यही किया, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने यही किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने यही किया, बाबा फरीद, महबूब इलाही, महबूब सुभानी, महबूब रब्बानी, मखदूम समनानी, सब यही करते रहे। इसलिए कि उन्होंने इस फलसफे को समझ लिया कि ये दुनिया आर्जी है, फानी है, खत्म होने वाली है, हमें सबको आखिरत में जाना है और हमेशा वहीं रहना है। नेक अमल करते रहे, बेचते रहे, करते रहे, बेचते रहे, जब वहां पहुंचे अमालों का सरमाया मौजूद, यहां भी आराम से वहां भी आराम से, उनको कोई फिक्र नहीं है। अब बल्कि ऐसा काम करके गए कि खुद तो जो साथ लेकर गए गए पीछे भी साले सवाब जा रहा है। हर जगह की आर्मी हो रही है, इसाले सवाब पहुंच रहा है। ख्वाजा साहब की छठी हो रही है, इसाले सवाब पहुंच रहा है। ये है फिक्र आखिरत। तो इस दुनिया में उन्होंने फिक्र आखिरत की और अपने अमल को दुरुस्त रखा, जिसका नतीजा यह निकला कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनका नाम सरबुलंद कर दिया, और दुनिया से जाने के बाद भी उनका नाम आज तक जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जहां पर जाना है और जाकर वापस नहीं आना है, हमेशा रहना है, वहां के लिए कुछ कर लें, तो इसी दुनिया में नेक काम कीजिए, लोगों के साथ भलाई कीजिए, آپس میں خلوص اور محبت کے ساتھ رہیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ سرکار کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال، عزیز اور اقارب سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے سے کو لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان کھینچتے ہیں، اس کے مال غصب کرتے ہیں، اس لیے کہ فکر آخرت نہیں ہے، یہ نہیں سوچا کہ کل ہمیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا۔ صرف اتنی سی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر ہمارا کوئی محکوم ہو جس کے ہم حاکم ہوں، ہمارا کوئی ملازم ہو اور وہ ہمیں جواب دے دے تو ہم برداشت کریں گے؟ اس کی حکم عدولی برداشت نہیں کرتے۔ ہم حاکم ہیں، یہ محکوم ہے، ہم مالک ہیں، یہ مملوک ہے، یہ ہمارا خادم ہے، یہ کیسے ہمیں جواب دے رہا ہے؟ اس کی تنخواہ روک لو، اس کو نکال دو، برداشت نہیں کرتے۔ لیکن کبھی سوچا کہ تمہارا بھی کوئی مالک ہے؟ تمہیں جس نے مالک بنایا ہے، تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے۔ جس طرح تم اپنے مملوک کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اگر وہ خالق و مالک تمہارے ساتھ کرے تب کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کر سکتا ہے نا، اس کی شان ہے۔ لیکن اس کا کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اپنا غضب نہیں دکھاتا، رحمتیں ہی برساتا۔ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی رحمت کے مستحق ہوں۔ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، سرکار کا کرم ہے، ان کی مہربانی۔ اس لیے یہی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اس لیے کہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اور اگر اس کی رحمت رک گئی، اس کا غضب، اس کا جلال آ گیا، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہو۔ جس کو وہاں سے رہائی مل جائے اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا، اور جو وہاں سے قید ہو جائے اس کو کوئی رہا نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کی طرف سے عزت مل جائے اسے پوری کائنات میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہاں سے ذلت مل جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، ہر کام اسی کی طرف سے، لہذا اسی کی طرف توجہ رکھو اور اس سے محبت کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے رہو۔ اس نے جو پانچ وقت ڈیوٹی تمہاری نماز کے لیے لگائی، اس کی فکر رکھو، اور فکر کرو گے تو ہر نماز میں یقیناً پہنچ جاؤ گے۔ فکر کرنے سے روزانہ ٹائم پر آفس میں پہنچتے ہیں یا نہیں، اسکول میں پہنچتے ہیں یا نہیں؟ فکر ہے نا، تو پھر نماز میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ چلو ٹھیک ہے، نکل گئی تو پڑھ لیں گے، چلو قضا پڑھ لیں گے، فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہو تو وقت پر پہنچ جائے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی فکر رکھیے، اور خاص طور پہ فکر آخرت۔ جب فکر آخرت ہمارے دل میں ہوگی، دنیا خود بخود درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔